جن مومنین کی گاڑیاں, ایک اعلان سماعت فرمانے سیکورٹی کے حوالے سے, جن مومنین کی گاڑیاں آئی زیڈ ہاسپٹل اور معصومین میڈیکل اسٹور کے پاس کھڑی ہیں, ان حضرات سے گزارش ہے برائے کرم شہر کے حالات کے مطابق آپ اپنی گاڑیاں وہاں سے ہٹا کر جو پارکنگ امام حسن عسکری پبلک اسکول اور پولی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں کی گئی ہیں وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کریں. بر محمد وآل محمد صلوات.
سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين, أما بعد, فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صلوات بيجي محمد وعلى محمد بعد. تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے گا. ازداران حسین, کچھ خبریں آ رہی ہیں لیکن میں غیر ذمہ داری سے اعلان نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے. تو گھر تک جائیں گے, کنفرمیشن ہو جائے گی. بھارت شیطان نے اپنی بھٹ سے سر نکال لیا ہے, اور ہم نے پرسوں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا, پہلے دن ہی عرض کر دیا تھا کہ آگ اور خون کے سمندر سے نکل کے کرنا پڑے عزاداری کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, پریشان تو نہیں, عزاداری کرنا ہے. چاہے آگ اور خون کا سمندر کار پڑنا پڑے, کچھ بھی ہو جائے, عزاداری کرنا ہے. جیسے ہونی ہے اس سے بھی اچھی طرح سے کرنا ہے, پہلے سے زیادہ کرنا ہے, یا بس طے ہے پہلے دن سے کہہ دیا کہ ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا ہے. ذہنی طور کے اوپر کچھ بھی ہو جائے, ہم رہے نہ رہیں, ذکر حسین اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے انشاءاللہ, اور جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرتے رہیں گے. جیسے ہو رہا ہے اس سے بھی شاندار انداز میں ہوگا, شہداء کے خون سے اور رنگین ہو کر ہوگا, اور زیادہ بہتر ہوگا. مگر یہ طے ہے کہ نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ ہم مٹنے والے ہیں, یہ طے ہے. یہ مراحل تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہمارے آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی. مگر جو حسین سے عہد و پیمان ہے وہ پورا کرنا ہے, اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے. چاہے کتنی بڑی مصیبت آ جائے, صدائے استغاثہ حلمن پہ کل بھی لبیک یا حسین کہا تھا, آج بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے آنے والے بھی کہتے رہیں گے, یہ صدا گونجتی رہے گی, قیامت تک گونجتی رہے گی. بس اسی نعرہ, یہی نعرہ ایک بار لگائیے آپ, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کتنے بیدار ہیں. لبیک 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 بس ختم ہو گئے بات, یہی جذبہ چاہیے. یہی جذبہ, یہی حوصلہ چاہیے, یہی سکون چاہیے, اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ. ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہمیں ڈسٹرب نہیں ہونا، اپنی مجالس اپنے جلوس سب اسی شان سے لے کر جانے، بڑے نظم و ضبط تدبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، حالات کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے، اور بہت ہی جس کو میں نے کہا کہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، اس میں سب چیزوں کو آپ خود سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے ہمیں لے کر ان چیزوں کو چلنا ہے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے ایک بار بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد، آئیے۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی شے ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، اس سب کا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ بندگی کا ہے۔ دو دن سے اسی پر بات کر رہے ہیں، آج بھی اسی بات کو لے کر آ کے چلیں گے۔ انسانیت کی بلند ترین منزل پر جانے کے پہلے زینے کا نام ہے بندگی۔ جب تک انسان کو بندگی کا سلیقہ نہیں آئے گا، وہ انسانیت کے مدارج طے نہیں کر سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین کی منزل تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہ یقین حاصل کرنے کے بعد عبادت کر، کیونکہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں نا کہاں تک یقین آپ حاصل کریں گے۔ نہیں، عبادت کر یہاں تک کہ یقین، یعنی عبادت پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے یقین تک پہنچنے کا، انسانیت تک پہنچنے کا۔ اس لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، عبادت کر، عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ اس منزل تک پہنچ جا۔ اور اسی لیے انبیاء کی عبادت کا انداز الگ، رسولوں کی عبادت کا انداز الگ، پیغمبروں کی عبادت کا انداز الگ۔ کسی رسول کو اللہ نے، کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو نہیں ٹوکا کہ بس کیجئے، کم عبادت کیجئے۔ ہر نبی عبادت کرتا رہا اور سمجھتا رہا کہ یہ بھی کم ہے، ہر رسول عبادت کرتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ بھی کم ہے، کم ہے۔ وَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا لِلَّهِ، بس ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ مگر ایک بندگی یہاں تک، عبادت تک پہنچی، ایک بندہ اپنی عبادت میں وہاں تک پہنچا کہ خود پروردگار عالم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے کملی اوڑھنے والے، اے میرے چادر اوڑھنے والے، یہ پیروں پہ ورم آ گیا، اتنی عبادت، اتنی نماز، رات رات بھر جا کے، نہیں میرے حبیب اتنا نہیں، نصف شب کر لیجئے، یا تھوڑا سا کم، یا تھوڑا سا زیادہ۔ یعنی یہ واحد ہستی ہے کہ پروردگار عالم جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ بس تھوڑا کم، یعنی یہاں تک پہنچے خدا کے رسول۔ کیوں؟ اسی عبادت نے کہاں تک پہنچایا؟ اس معراج تک پہنچا دیا کہ انبیاء خواہش کرتے تھے اور رسول خود اپنے حبیب کو لے گیا۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حبیب خود، حبیب کو خود پروردگار عالم لے گیا، کیونکہ وہ حبیب ہے۔ اب جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے، ویسا ہی پروٹوکول بھیجا جاتا ہے۔ کوئی مہمان خود آتا ہے، کسی کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے، کسی کے لیے افراد بھی ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ تو معراج میں اللہ نے بندے کی معراج بتائی کہ میری بندگی میں وہاں تک پہنچا حبیب، تو میں نے کس طرح سے بلایا؟ ایسے تھوڑی بلایا، پروٹوکول بھیج کر بلایا، براق بھیج کر بلایا، جناب جبرائیل کو بھیج کر بلایا کہ ساتھ لے کر آئیے، پورے اہتمام کے ساتھ لے کر آئیے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی مہمان کی تمام خواہشات کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے؟ ارے یہ تو طے ہے نا کہ گفتگو ہوئی، عبد اور معبود کے درمیان گفتگو ہوئی، اور اس کی تو ظاہر ہے کہ قرآن نے کتنی جگہ گواہی دی، جناب موسیٰ سے بھی کلام کیا۔ تو بلایا ہے جس کو وہ ہے مقصود کائنات، بلایا ہے جس کو وہ ہے رحمت للعالمین، تو آخر کسی لہجے میں تو اللہ گفتگو کرے گا۔ تو جب اپنے حبیب کی ہر ہر خواہش کا اتنا احترام کیا اور اتنے اہتمام سے لایا، تو کیا اللہ کے علم میں معاذ اللہ یہ بات نہیں کہ لہجہ کون سا پسند ہے، گفتگو کون سی پسند ہے؟ تو بس اس کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ اجنبیت نہ ہو، جب گفتگو ہو تو میرے حبیب کو لہجہ آشنا نظر آئے، نہ آشنائی نہ ہو۔ بھائی کسی لہجے میں تو گفتگو ہوگی نا، کسی لہجے میں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، بس یہی وہ یقین کی منزل۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آج اس کی تھوڑی سی تشریح کیے دیتے ہیں کہ ماں شکت تو فی الحق کے مز ارے تو ہوں، جب سے حق مجھے دکھایا گیا مجھے کوئی شک اللہ کی ذات میں نہیں ہوا۔ تو میرا مولا عبادت میں کہاں تک پہنچا؟ اس منزل تک پہنچا، لقاء اللہ تک پہنچا، کہ اب اگر تیر پیر میں لگا ہو، مثالیں دیتے ہیں نا لوگ، تیر پیر میں لگا ہو تو نہیں نکل سکتا، مگر کب ملے گا؟ کیونکہ یہی تو وہ معراج ہے، علی کی معراج ہے، کہ جب حالت نماز میں ہو تو وہی ہوگا جہاں کا اسے خواہش ہے، جو دکھایا گیا۔ لہذا اب تیر نکال لیا جائے تو علی کو کیا احساس ہوگا؟ علی وہاں پر ہے ہی نہیں، اس بارگاہ میں ہے جو اسے دکھا دی گئی، بتائی نہیں گئی بلکہ دکھائی گئی ہے۔ اور اسی لیے تو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا سوال کرنے والے نے، تو یہ نہیں کیا جناب اگر توجہ وہاں ہوتی تھی، علی اس بارگاہ میں ہوتے تھے تو فقیر کا سوال کیسے سنا؟ ارے اسی لیے تو سنا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں تھا اس نے جواب دے دیا۔ ورنہ آواز تو سب نے سنی تھی، سنی تھی یا نہیں سنی تھی؟ فقیر کی، ساحل کی آواز تو وہ سب نے سنی تھی، لیکن جہاں سوال کیا گیا تھا تو علی نے وہیں سے اس کو جواب بھی دیا کہ جب اس بارگاہ میں سوال کیا ہے تو خالی ہاتھ کیسے لوٹ کر جائے گا، موجود ہے۔ لہذا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، لہجے سے غلط فہمی میں نہ پڑ جانا۔ علی کے سجدوں نے اعلان کیا، علی کی عبادت نے اعلان کیا، علی کے رکوع نے اعلان کیا، علی کے قیام نے اعلان کیا کہ کوئی ہے۔ نہ جنت کے خوف سے لالچ کرتا عبادت کرتا، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہے، بلکہ اے پروردگار تجھے اس قابل پایا کہ تیری عبادت کروں۔ بس اب بندگی کی اس منزل کو سامنے رکھیں گے تو مولا کا ایک اور قول بھی سمجھ میں آ جائے گا، عبد ہے کیا؟ کل بتایا نا کہ عبد کی معراج کہاں ہے، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بس اس لیے علی فرماتے ہیں، میرے فخر کے لیے اتنا کافی، کفا بھی فخرا ان اکونا لکا عبدا، میرے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اللہ نے ولی بنایا، امام بنایا، امام المتقین بنایا، امیر المومنین بنایا، سب منصب دیے، مگر علی کو جو اب منصب سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں علی کہ قرآن میں اپنے پیارے رسولوں کو، انبیاء کو، اور بھی پیغمبر ختمی مرتبت کو بار بار عبد کہا گیا۔ لہذا اب علی اس منزل پر آ کر کہہ رہے کہ کفا بھی فخرن، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی یہ بندگی اور عام بندگی میں کتنا فخر ہو گیا، فرق ہو گیا۔ علی جس بندگی پہ فخر کر رہا ہے، اس بندگی کی منزلیں سدرۃ المنتہا سے آگے کی ہیں۔ وہ یہ میری اور آپ کی بندگی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ نے اختیار کیا اپنے مصطفیٰ بندوں کو، بہترین بندوں کو۔ کون ہے ڈرنے والا اللہ کے بندوں میں؟ ایک منزل مقدمہ طے کر دیں، پھر اس مطلب تک پہنچیں گے جو آج بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بس انما ہے نا کلمہ حصر ہے۔ اگر اللہ کا خوف کوئی رکھتا ہے تو وہ علم والے رکھتے ہیں۔ علماء سے مراد وہ ٹپیکل ٹریڈیشنل مولوی نہیں، بلکہ اہل علم، جہاں علم ہے، کیونکہ کائنات کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کوئی خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات رنگ و بو کو تخلیق کیا۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، ان بندوں میں، میرے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں، ان عباد میں اگر اللہ کا کوئی خوف رکھتا ہے تو وہ رکھتا ہے جس کے پاس علم ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ اور اگر ٹریڈیشنل مولوی ہو، یہ جو اصطلاح میں جس کو مولوی کہا جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ علم ہو اللہ کا خوف نہ ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف نہیں، کیوں؟ علم نہیں ہے، علم اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ بتانا چاہ رہا ہے. وہ علم کون سا ہے جو اللہ کو بندہ بناتا ہے؟ خالی کتاب کا علم، صرف حدیث کا علم، صرف یہ سائنسی علوم، صرف تفسیر پڑھ لینا، صرف فقہ پڑھ لینا، منطق پڑھ لینا، فلسفہ پڑھ لینا. بابا کتنے ایسے علم رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے روئے زمین پر فساد برپا کیا اور کر رہے ہیں. آج بھی علم ہی کے نام پہ فساد برپا ہو رہا ہے یا نہیں، فتنہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کسی جاہل کے پیچھے لوگ تھوڑی چلتے. جب پڑھے لکھوں کا لبادہ پہن کر آتا ہے، سیاستدان کے روپ میں آتا ہے، کسی عالم نما کے روپ میں آتا ہے، کسی ایسے روپ میں آتا ہے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی ہم سے زیادہ قابل ہے، اسی کے پیچھے تو چلتے ہیں، تو یہ علم تو نہیں ہوا. حالانکہ سب علم کے ذریعے ہو رہا ہے. ایٹم بم بنانے والے، ہائیڈروجن بم بنانے والے، اسلحہ بنانے والے کیا جاہل ہیں؟ علم ہے تو سب کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر علم ہے کیا؟ العلم نورون، علم تو ایک نور ہے. علم کی تعریف یہی ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. یہ تو وہ نور ہے کہ اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس دل میں اتار دیتا ہے. ممکن ہے ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ابو جہل بن جائے، ممکن ہے کتابیں پڑھنے کے بعد بھی فتنوں فساد برپا کرنے والا بن جائے، جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے شہر میں ہو رہا ہے کہ پڑھ لکھ کر خوریزی، پڑھ لکھ کر قتل و غارت گری، اپنے ہی شہر اور ملکوں کو برباد کرنا، بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلنا. اور ممکن ہے اویس قرنی کی طرح علم کا نور اس طرح دل میں اترے کہ رسول کو دیکھا نہیں مگر صحابی کے درجے میں داخل ہو جائے. زیارت نہیں کی مگر نور دل میں اتر گیا. جب وہ نور دل میں اترا تو کیا منصب ملا؟ کہ رسول یہ فرماتے کہ کون آیا تھا مدینے میں آج باہر سے، کون آیا تھا؟ کہا کوئی بھی نہیں آیا تھا. کہا نہیں، کوئی تو آیا ہو، کوئی آیا. کہا ایک دیہاتی، ایک بدوی آیا تھا عرب. تو گھلیا ہی ایسا تھا جناب، تو ایسے کرنے کا کسی کہ لوگوں نے توجہ ہی نہیں دی تھی سوائے مولا کائنات کے، کسی نے توجہ نہیں تھی. مولا نے خاطر مدارات کی تھی اس مہمان کی، کہا یہ اسی کی خوشبو سے مہک رہا ہے مدینہ، جسے تم ایک عام بدوی سمجھے تھے. کیوں؟ وہ علم جو معرفت کا نور تھا اس کے دل میں اتر گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کتابیں پڑھنی چھوڑ دی جائیں، نہیں، یہ بھی زینہ ہے، یہ بھی سیڑھیاں ہیں، لیکن جب تک وہ معرفت پیدا نہ ہو یہ علم انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، چاہے کسی بھی فیلڈ کا علم ہو، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو. تو اللہ کی بندگی کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ جب تک علم نہیں ہوگا اللہ کا خوف دل میں نہیں اترتا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کا خوف رکھنے والے اللہ کے بندوں میں بس وہی ہیں کہ جو علم رکھتے. اللہ کے بندے، بندگی کو اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ دیا، بندگی کو اللہ نے معراج دی ہے اور کسی کو نہیں دی. نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، کسی کو معراج نہیں دی. معراج اپنے اس بندے کو دی جو بندگی میں وہاں تک پہنچا جہاں تک کوئی بھی نہ پہنچا تھا، جہاں تک کوئی بھی نہ پہنچا. اور پھر انتہا کہاں پہ ہوگی؟ انتہا کہاں پہ ہوگی؟ انتہا کے لیے بھی بتایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور میں نصیحت کرنے کے بعد لکھ دیا، زبور میں نصیحت کرنے کے بعد، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا، مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، نصیحت کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ أَنَّ الْأَرْضَ، اس زمین کو گھبرانا نہیں اللہ کے بندو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے لکھ دیا اس وعدے کو. اور قرآن میں تو آ ہی گیا، میں قرآن سے تو پڑھ ہی رہا ہوں یہ آیت، قرآن میں تو آ ہی گیا، تو زبور میں بھی لکھ دیا تھا. کیا لکھ دیا تھا؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین پر وارث بناؤں گا بے شک، اس زمین پر، ان الارض، اس زمین کا وارث بنا دوں گا بے شک، وارث بنا دوں گا. کس کو بنا دوں گا؟ عباد یا صالحون، جو میرے صالح بندے ہوں گے انہیں زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا، جانشین بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا. اب کون وارث بن کے آنے والا ہے؟ ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کون آنے والا، نام نہیں لے رہا بھائی، کون آنے والا ہے. بس یہ طے ہو گیا کہ جو بھی آئے گا وہ بندگی کی منزل میں آئے گا. عباد یا صالحون، اپنے عبادت گزار بندوں کو زمین پہ، صالح بندوں کو وارث بنا دوں گا. بتا دیا کہ امامت بھی منصب ہے، رسالت بھی منصب ہے، یہ سارے منصب ہیں، لیکن بندگی کا جو منصب میں رسول اور آل رسول کو دے رہا ہوں، وہ منصب بندگی کا کسی کو بھی نہیں دیا گیا. یعنی یہ جو درجہ بندی ہے بندگی کی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس درجہ بندی میں جو منصب میں نے انہیں دے دیا، لہذا رسول کو بھی جب اعلیٰ ترین منصب دیا تو عبد کہا، میرا عبد ہے. اور اس آنے والے کو بھی جب کہا کہ جسے وارث بناؤں گا تو کیا کہا؟ عبد ہے، میرا عبد ہے. یہ بندگی ایسا منصب ہے کہ جس پر ناز کر رہے ہیں، رسول بھی ناز کر رہے ہیں اور ائمہ طاہرین بھی ناز کر رہے ہیں. اس لیے زین العابدین قرار پایا چوتھا امام. اب منزل تک لایا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد. بھائی دو لقب سب سے زیادہ مشہور ہیں نا آپ کے، سید الساجدین اور زین ال، تو غور تو کیجیے آپ کہ واقعی کربلا کے بعد جس نے منصب امامت سنبھالا، چوتھے امام نے، علی ابن حسین نے، ان کے لقب کیا مشہور ہوئے؟ سید الساجدین یا سید سجاد، اور دوسرا زین العابدین. میں نے کل عرض کیا تھا نا، اب آج اس چوتھے امام کے بارے میں سن لیجئے. کوشش کریں گے کہ ہر امام کے ظاہر اور باطنی جو القابات کے مفہوم ہیں یہ پیش کرتے چلے جائیں آپ کے سامنے. کل ابو عبداللہ کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اب آج یہ سن لیجئے آپ. کیوں؟ کیا معاذ اللہ دوسرے اماموں کی عبادت کچھ کم تھی؟ پہلے امام مولا کائنات کی عبادت سے زیادہ ہے زین العابدین کی عبادت، امام حسن مشتبہ کی عبادت، امام حسین اسلام کا آخری سجدہ اور پوری عبادت، رات بھر کی مناجات، عبادتیں ہیں کہ نہیں؟ اس امام کا لقب کیوں ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت؟ سب ہی امام عبادت گزاروں کی زینت ہیں یا نہیں ہیں؟ سب ہیں نا. اسی امام کا لقب کیوں ہے سید الساجدین؟ سبھی اپنے اپنے زمانے میں سجدے کرنے والوں کے سردار ہیں، پیغمبر سے لے کے امام حسین تک، سب ان سے زیادہ کس نے سجدے کیے؟ کہ جہاں اللہ خود فرمائے کہ بس تھوڑا کم، تو اس امام کا کیوں؟ یہ راز ہے نا. ظاہر بھی، کل میں نے اس کہتا، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، عام بھی ہے، اخص بھی ہے، جیسے قرآن میں ویسے اہل بیت میں. تو کیوں یہ لقب رکھے گئے؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے آنے والوں کو، جیسے مسیحیوں کو ہو گئی. ہماری عیسائی برادری کو یہ غلط فہمی ہے کہ تمام گناہگاروں کے بوجھ اپنے کاندھے پہ لے کے جناب عیسیٰ چلے گئے، اب ہمیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اتوار کو حاضری لگا کے چلے جاؤ، معافی ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، سب گناہگاروں کے گناہ کا بوجھ وہ لے کے نہیں، سب کو ضمانت دے کے چلے گئے کہ بس اب قیامت کے دن تم سب کو شفاعت سے چلے جانا. اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے واقعی کربلا، حالانکہ گریہ کتنا مشہور ہے آپ کا، کہ اتنا گریا کرتے تھے کہ خون کے آنسو، آنکھیں خون رونے لگتی تھی. یہ ہے نا سب، ساری چیزیں آپ کے سامنے سنتے رہتے ہیں آپ سارا سال. لیکن لقب ہے سید الساجدین، اتنا گریا کرنے والا، اتنا رونے والا. ہم تھوڑی دیر رو لیں، تھوڑی دیر ماتم کر لیں تو یہ تسلی دے لیتے ہیں کہ بس ہو گئی عبادت، کوئی حق ادا کر سکتا ہے ذکر حسین کی عبادت کا؟ سب جوانوں سے بھی اپنے سوال کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک آواز جاری، کوئی حق ادا کر سکتا ہے جو کہتے ہو گئی عبادت؟ کسی میں مجال ہے یہ کہہ دے کہ یہ عبادت کا حق ادا ہو گیا حسین؟ لیکن بات میں دوسری کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ بس ہو گیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو واقعی کربلا دیکھا ہی نہیں, سنا ہے یا پڑھا ہے؟ ایسے ہی ہے نا, یا پڑھا ہے یا سنا ہے. تو آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کو بندگی کی فرصت نہیں ہے, سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے, رکوع کی فرصت نہیں, قیامت کی فرصت نہیں, قیام کی فرصت نہیں. لیکن جناب سید سجاد تو کربلا میں موجود ہیں, سامنے واقعہ ہوا. واقعہ کیا, وہ شریک ہے پورے واقعے کے. اور واقعہ کربلا کے بعد جو عظیم مصیبت آئی, آپ اس کے ساتھ ہیں, یعنی آپ پر ہی تو وہ مصیبتیں آئیں. لہذا یہی راز سمجھانے کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی, مسلمانوں کو بھی, مومنین کو بھی, کہ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, وہی امام, چوتھا امام جو واقعہ کربلا کی مصیبتوں میں شریک, اور جو شہید ہو گئے ان کے بعد آنے والی مصیبتوں میں تو وہ خود سب سے زیادہ شریک, اس کے باوجود حسین یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندگی کا مفہوم سمجھنا ہو تو یہی سے سمجھ لینا کہ جو واقعہ کربلا کی مصیبتوں میں شریک ہے, جس نے سب سے زیادہ مصیبتیں دیکھی ہیں, اس کی عبادت ایسی تھی کہ زمانہ چلا اٹھا کہ انت زین العابدین, آپ عبادت کرنے والوں کی زیب و زین ہیں. اتنی عبادت کہ سال میں کئی بار وہ سجدے کے نشانوں کو کٹوانا پڑے, زین العابدین قرار پائے. اتنے سجدے, اتنے سجدے کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار, اتنے پاپیادہ حج, اتنے پاپیادہ حج, 25 سے 35 حج ملتے ہیں. ارے واقعی کربلا ہو گیا, اور معاذ اللہ معصوم تو جنت دینے والا ہے, اسے فکر ہے کہ جنت ملے, وہ تو تقسیم کرنے والا ہے, وہ تو شافع محشر ہے. مگر واقعہ کربلا کے بعد یہی راز ہے کہ جو امام ہے, چوتھا امام, اسی کے ذریعے سے پیغام مومنین کو دے دیا کہ جو کربلا میں موجود تھا اس کی عبادت دیکھ لینا, اس کے سجدے دیکھ لینا, قیامت تک کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ میرے بیٹے سے زیادہ, حسین کے بیٹے سے زیادہ کسی نے نہ غم منایا, نہ غم منانے کا دعویٰ کر سکتا ہے. 35 سال روتا رہا, خون کے آنسو روتا رہا, گریہ کرتا رہا واقعہ کربلا کو یاد کر کے, مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بندگی میں فرق آیا ہو. اسی لیے سب سے زیادہ مناجات, سب سے زیادہ دعائیں صحیفہ سجادیہ کی صورت میں زین العابدین نے دے کر بتا دی کہ ارے دعا جبھی تو پڑھو گے جب سجدہ کرو.